سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے، روزے سے بے کفن کے کفن لے کے جائیں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہ صلی علی محمد آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد و عجل فرج. خداوند متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، پروردگار عالم نے زندگی کا ایک اور دن دیا، ایک اور دفعہ توفیق نصیب کی، ایک بار پھر سید و شہدا کے فرش عزا پہ بیٹھنا نصیب کیا. ہمیں نہیں معلوم یہ توفیق کتنے دنوں باقی رہے گی، اس کے بعد موت، موت کے بعد کے مراحل نہیں معلوم، وہاں پہ جو ہم نے کیا اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا. ظاہر ہے یہ زندگی کا اعتبار بھی نہیں ہے اور ایک قطعی رزلٹ ہے جو ملنا ہے، موت کے بعد کے مراحل. اور امید ساری اہل بیت اطہار علیہم السلام کی اس محبت سے کہ جو دلوں میں ہے، اعمال انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، لیکن اصلی امید شاید اعمال سے رکھنا مشکل ہے، کیونکہ اعمال میں نقص بہت زیادہ ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس میں پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہو جاتے ہیں، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مشکل آ جاتی ہے، سوائے اس کے کہ افضل الایمان الحب للہ والبغض للہ. ایمان کا بافضیلت مرتبہ یہ ہے کہ محبت اللہ کی خاطر ہو، دشمنی اللہ کی خاطر. سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم. سید الشہداء کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے وارث کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. علماء مفسرین جب ایسی آیات کی طرف پہنچتے ہیں جس میں تعلقات معاشرے کے بیان ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس قسم کی ایک بحث کرتے ہیں کہ کیا معاشرے کا بھی کوئی وجود علیحدہ سے ہوتا ہے. مثلا آپ تصور کریں کہ اقیم الصلاۃ، آپ اور ہمیں کہا گیا کہ نماز قائم کرو. اچھا، اگر ایک معاشرہ ہو جس کے اندر ایک آدمی بالکل صحیح نماز قائم کر رہا ہے، لیکن معاشرہ نماز قائم نہیں کر رہا، معاشرے کے اندر خرابی ہے. اچھا، ایک اور معاشرہ ہے جس کے اندر تقریباً سب لوگ نماز قائم کر رہے ہیں لیکن وہ بندہ صحیح کام نہیں کر رہا، ایک آدھ بندہ ہے جو صحیح کام نہیں کر رہا. تو ان دونوں معاشروں میں تبدیلی نہیں نظر آئے گی آپ کو. ایک وہ ہے جہاں پہ ایک آدمی صحیح ہے، کچھ لوگ صحیح ہیں، ایک وہ جہاں پورا معاشرہ صحیح ہے. تو یہ جو ایک آدمی نمازی ہے، اس کی برکت پورے معاشرے کے اوپر آئے گی یا نہیں؟ جب پورا معاشرہ نمازی ہوگا تو اس کی ایک اور برکت ہوگی جو آ جائے گی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق پورے معاشرے سے ہے. اب یہ جو ہمارے پاس جملہ ہے، یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، یہ انفرادی ترقی کا نام نہیں ہے، فرد کے بارے میں بیان نہیں ہوا، یہ پورے معاشرے کے لیے ہے. وہ معاشرہ بھی کوئی ایک معاشرہ نہیں، کوفہ نہیں، بصرہ نہیں، کراچی نہیں، پوری دنیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. فرض کریں 1400 سال ہو گئے اللہ کے نبی کو تشریف لائے ہوئے، تو اس میں کچھ لوگوں نے معنوی ترقی بہت زیادہ حاصل کی ہے، پھر بھی وہ نہیں ہوا جو ظہور کے بعد ہوگا، یعنی یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، یعنی معاشرے کے معاملے کچھ اور ہوتے ہیں. اب ہم میں سے موفق انسان کون ہوگا؟ تو ایک تشبیہ ہم لوگ دیا کرتے ہیں، یہ ہم لوگ کہہ رہا ہوں سوری، جو بیان کرنے والے ہیں وہ دیتے ہیں اس طرح کی ایک تشبیہ دیتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہ صلی علی محمد 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 وعجل فرجا. تو تشبیہ میں بیان کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو مقابلے ہوتے ہیں، معذرت چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ایک عوامی سی بات ہے، ٹریک اینڈ فیلڈ کے جو مقابلے ہوتے ہیں، تو اس میں اب 10 کانٹیسٹنٹ کھڑے ہوتے ہیں یا ایتھلیٹس کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگ بھاگتے ہیں اور بھاگ کر کسی نے سب سے پہلے لائن کو کراس کرنا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نے جیتنا ہے اور اس کی قیمت کیا ہوگی کہ 9 نے اس کے مقابلے میں ہارنا ہوگا. یا مثلاً 3 جیت جائیں گے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، اور 7 نے اس کے مقابلے میں ہارنا ہوگا. تو کیا اللہ کا دین ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پر 8 ارب انسان ہیں اور اس میں مقابلہ یہ ہے کہ کون سب سے آگے پہنچے گا؟ تو کہتے ہیں نہیں، معاملہ یہ نہیں ہے، یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ کون کتنے لوگوں کو ساتھ لے کر لائن تک پہنچے گا، وہ جیتے گا. تو اب مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ اکیلا پہنچ گیا ہے، ہاں ٹھیک ہے، آپ آ تو گئے ہو، کتنوں کو لائے اپنے ساتھ؟ ہاں تو یہ دین معاشرتی دین ہے، دین معاشرتی دین ہے. تو اگر آپ نے جیتنا ہے، اچھا جیتنا ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ لے کے آؤ ساتھ، ساتھ لے کر آؤ. یہ وہ کام ہے جو انبیاء کا کام ہے. یہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جیسے ہی آپ حق کی وصیت کریں گے، اگلی چیز جو آپ کو چاہیے وہ کیا ہے؟ صبر. یہ چیلنج یہاں پر ہے. تو مثال کے طور پر کیوں دین خدا میں روحبانیت قبول نہیں ہے؟ روحبانیت میں کیا ہے؟ ایک آدمی اپنے تمام تر شرعی ذمہ داریوں کو بڑھ کر انجام دیتا ہے. مثلا واجب نمازیں کتنی تھیں، یہ اس سے کئی گنا زیادہ پڑھتا ہے. واجب روزے کتنے تھے، اس سے کئی گنا زیادہ پڑھتا ہے، رکھتا ہے، پھر بھی روحبانیت قبول نہیں ہے. کیوں؟ معاشرے سے ڈسکنیکٹڈ ہے، معاشرے سے متصل نہیں، معاشرے کو فائدہ نہیں پہنچا رہا. تو یہ جو دین کا پہلو ہے، یہ بہت سنگین پہلو ہے. اچھا اب یہ ہے کہ آپ جتنے لوگوں کے اوپر کام کرنا شروع کریں گے، اتنا ہی آپ کے اندر صبر وسیع ہونا چاہیے. چونکہ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ اگر آپ معاشرے کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ کو صبر کی ضرورت ہے. جہاں کہیں آپ دیکھیں کسی معاشرتی ذمہ داری کا تذکرہ ہوگا، اصبروا وصابروا فوراً رابطوا، صبر کرو، صبر کی تلقین کرو، رابطوں کو مضبوط کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ رابطوں کو مضبوط کرنے سے پہلے صابر ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ رابطے مضبوط نہیں کر پائیں گے. اچھا اب یہاں پہ دو راستے ہیں، ایک آدمی کوشش کرتا ہے، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ گشا نشین ہو جاتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات مجبوری میں ایسا بھی ہوتا ہوگا، لیکن دین خدا کیا چاہتا ہے؟ دین خدا چاہتا ہے میدان خالی نہیں کرو، ڈٹ کے کام کرو. تو جس کو ہم لوگ اپنی عامیانہ عرف عام کے اندر تھوڑا سا ایک دیکھو ذرا سا الفاظ کا فرق ہوتا ہے زبان سے زبان میں بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. فارسی میں عامیانہ کا مطلب ہوتا ہے عام زبان, اور ہمارے یہاں اردو میں عامیانہ کا مطلب پست زبان. تو میں ابھی عامیانہ بولنے والا تھا, پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ بھائی اردو میں عامیانہ کا مطلب تھوڑا غلط ہو جائے گا. تو اس کو ہم لوگ اردو میں ابھی کیا کہہ رہے ہیں, میں ابھی دماغ سے بھی نکل گیا, درود بھیجے گا محمد والے محمد پر, صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. بر ابھی میں ذہن سے نکل گئی بات. تو جو اصل مقابلہ ہے, اصل مقابلہ یہ ہے کہ آپ نے معاشرے میں رہنا ہے, آپ نے میدان خالی نہیں کرنا ہے. میدان خالی نہیں کرنا ہے, گالیاں پڑھنی ہیں, یہ باتیں ذہن میں آ رہی تھی کہ بھائی گالیاں پڑھنی ہیں نہیں پڑھنی, ہاں پڑھنی ہیں, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ آپ نے اگر چیلنج نہیں کیا تو کام نہیں کیا, اور چیلنج کیا تو گالیاں پڑیں گی. رشید نتاری نے بہت نفیس ایک کتاب لکھی جس پہلو پر علماء کی توجہ تو تھی, شاید پبلک کے لیے اس کو اس طرح بیان نہیں کیا تھا, لیکن شہید متحری نے اس کو بیان کیا. اور کتاب تھی ان کی جاذبہ و دافع علی. امیر المومنین کے اندر ایک اٹریکشن ہے, ایک ریپلشن بھی ہے. اٹریکشن کس کے لیے؟ نیک بندے کے لیے. اور ریپلشن کس کے لیے؟ برے بندے کے لیے. اب ہمارے معاشرے میں توقع یہ ہے کہ ہمارا کوئی مخالف نہ ہو. کیسے ہو سکتا؟ اگر حق کے لیے بات کریں گے تو جب چار لوگ حق کو ماننے والے آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کی واہ واہ کریں گے, تو دس لوگ باطل کے بھی تو ماننے والے ہیں, وہ آپ کو مانیں گے نہیں, وہ آپ کو گالیاں دیں گے, مقابلے پہ اتریں گے. اب ہمارے ذہن میں یہ توقع ہے کہ نہیں بھائی سب ہی تعریف کریں, یہ نہیں ہو سکتا ہے. لوگوں نے امیر المومنین کو نہیں چھوڑا ہے, اہل بیت کو نہیں چھوڑا, نبی خدا کو نہیں چھوڑا. اب ایک اور مشکل ہمارے ساتھ آ گئی, اس کو میں کئی دفعہ مختلف انداز میں عرض کرتا ہوں. ہم لوگوں کے دلوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم ذلیلوں سے بھی عزت لیں, جو نہیں ملنے والی. جو خود ذلیل ہیں وہ کس کو عزت دیتے ہیں؟ اپنے جیسے ذلیلوں کو. وہ اللہ کے عزیزوں کو عزت نہیں دیتے. آپ کیا توقع کر رہے ہیں؟ عبید اللہ اپنے ذات کس کو عزت دے گا؟ یہ شمر اور یہ عمر ساتھ کس کو عزت دینے والے ہیں؟ یہ نہیں دینے والے. اب اگر ہم یہ توقع کر رہے ہیں ہم جہاں رہیں ہماری عزت ہو, اور وہ عزیز جو اللہ کے نزدیک عزت مند ہے وہ تو عزت دے, جو اللہ کے نزدیک ذلیل ہے وہ بھی عزت دے, بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو آپ کی دشمنی کرے گا, یہ تو آپ سوچے ہی نہیں. اب ہم لوگوں کا جو ایک پیسیو ٹائپ کا ایک دین ہے, اگر میں اس کو صحیح سمجھ پا رہا ہوں, ایک پیسیو ٹائپ کا دین ہے جس کے اندر چیلنج نہیں ہے اکثر لوگوں کا. اچھا کچھ کا تو خیر غیر معمولی چیلنج ہے, وہ سبھی کو اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو لوگوں کا دین ہے وہ ذرا ذرا اسے کہتے ہیں, وہ اس کو وہ لوگ کہتے ہیں عارفانہ صوفیانہ. یہ بات صحیح نہیں ہے. کسی عرفان کسی صوفیت کے اندر یہ بات نہیں ہو سکتی کہ مثال کے طور پر ہم باطل کے ساتھ بھی خوش ہونے کی کوشش کریں, باطل بھی ہمارے ساتھ اچھا ہوگا. نہیں ہے, نہیں ہوگا. برائی ہوگی, یعنی لوگوں کی طرف سے برائی نصیب ہوتی ہے, ان کی طرف سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے, ان کی طرف سے سختیاں آتی ہیں. اب ہم ایک مثال اور عرض کرنے کے لیے تاکہ اس پھر موضوع تک آ جاؤں, درود بھیجے گا محمد والے محمد پر, صلی علی محمد محمد وعجل فرج. شاید میں اپنی کسی کوتاہی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں گا, لیکن ایک بندے نے مجھ سے بڑی عجیب بات کہی, کہنے کا مانا کہ کیا نبی قاتل ہوتے ہیں؟ میں نے کہا بہت مشکل ہے نبی قاتل کرے. کہنے کا کہ نہیں ہوتے ہیں. کہنے کا نبی بھی قاتل ہوتے ہیں. میں کہا کہاں سے؟ کہنے کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل نہیں کیا تھا؟ فرعون کے دربار میں کیس نہیں چلا تھا؟ کیا وہ ابسکینڈر نہیں ہوئے تھے, مفرور نہیں ہوئے تھے, فراری نہیں تھے؟ اچانک مجھے یاد آ گیا بات تو صحیح کہہ رہا ہے کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ فَوَقَذَا مُوسَى فَقَذَا عَلَيْهِ, قرآن کریم فرماتا ہے قتل ہوا ہے. تو فرعون کے دربار میں کیس چلا تھا, بالکل کیس چلا تھا. فرعون کے دربار نے کیا سزا دی تھی؟ سزا موت. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ لائر بھیجا تھا ڈیفینڈ کرنے کے لیے, نہیں جو بھاگ کے چلے گئے تھے. تو مفرور ہوئے نہیں ہوئے؟ ظاہر میں تو ایسے ہی لگ رہا ہے. کیسے مفرور؟ یہاں تک کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے کہا کہ جاؤ اس کو فرعون کو ایزابیلا فرعون نہ ہو تگا, تو انہوں نے کہا کہ میرے سر پہ اس کا ایک جرم ہے, میں جاؤں گا تو وہ حساب لے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, تو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا نہیں جاؤ میں ساتھ ہوں, انی معکم اسماء و ارا, اس طرح کر کے آئے کریمہ, میں تم جاؤ میں ساتھ ہوں. اور جیسے ہی گئے وہ فوراً اس نے کہا فعلت فعلتک اللتی فعلت, تم وہی ہو نا جس نے وہ کام کیا تھا جو کام کر کے بھاگ گیا تھا, صحیح ہے. اچھا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں اس سے کوئی کمی آ رہی کہ ان کو قاتل کہا تھا عدالت نے؟ نہیں. کیوں؟ عدالت اللہ کی عدالت ہو تو قاتل کہے تو بات ہے, فرعون کی عدالت اگر قاتل کہے تو کیا ہے؟ یہ اگر آپ مصر میں ہوتے تو مان لیتے اتنی آسانی سے؟ نہیں, بالکل نہیں. یہ مشکل ہے, یہ جو باریکی ہے نا یہ ہمارے دماغ میں نہیں آ رہی ہے کہ ایک نظام نظام ظلم ہے, ایک نظام بے عزتوں کا نظام ہے. ان بے عزتوں کے نظام سے آپ عزت لینے کی کوشش مت کریں, آپ اللہ کے نظام کے اندر عزت لینے کی کوشش کریں. یہ پتہ نہیں کیوں ہمارے ذہن میں ہے کہ ہمیں اس طرح سے اپیئر ہونا ہے, اس طرح سے اس کے اوپر پتہ نہیں 10,000 کمپرومائزز کرنے ہیں, اور اینڈ میں کیا ہونا ہے, اینڈ میں اس نظام نے وفا نہیں کرنی, کیوں ظلم کا ہے یہ, اس نے وفا نہیں کرنی. البتہ میں کسی ایکسٹریمزم کے اوپر نہیں جانا چاہ رہا ہوں کہ میں کہوں اب یہاں سے سب نکل جاؤ, سب سی این آئی سی پھاڑ دو, اپنے یہ کر دو, وہ کہ میں ایسے نہیں کروں گا, میرا اپنا سی این آئی سی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ اس سے عزت لینے کی توقع نہ کریں, آپ اپنا کام کریں, اپنے دین کے اوپر رہیں, چلیں اپنے دین کے اوپر. عزت دیتا ہے دے, نہیں دیتا نہ دے. بلکہ بعض اوقات تو ہمارے پاس تاریخ میں سیرت کے اندر ایسا ہوا ہے کہ اس نظام نے جس کے اپنے پاس عزت نہیں تھی اہل بیت کو یوں بلایا جیسے ہم آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے. کیوں مولا آٹھویں سرکار نے جانشینی قبول کرنے سے انکار کیا؟ کیوں؟ تو فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگوں سے یہ کہو کہ ان کے پاس دنیا نہیں تھی تو یہ پیچھے تھے, اب جب دنیا آئی تو دیکھو کیسے آگے آگے آئے, یہ چاہتے ہو؟ تو یہ ہے ایک معاملہ, اس کو اپنے ذہن میں بہت آگے تک لے جانے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہمیں صدقہ ہے مت دڑکائے. ہمارے پتہ نہیں میرا یہ معاملہ کب ختم ہوگا کہ میں سب کو دیکھتا رہتا ہوں, میرا معاملہ ختم نہیں ہوگا. درود بھیجو محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو ہم اور آپ اپنے اندر اس بات کے اوپر بہت مضبوط رہیں کہ بھئی آپ اپنا کام پورا کریں, خلوص کے ساتھ کریں, اور جو غلط لوگ ہیں ان سے عزت دینے کی کوشش نہ کریں. ملے نہیں ملے, اصل چیز کیا ہے؟ اصل یہ کہ آپ کا کام صحیح ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر بہت زیادہ محنت نہ کریں کہ یہ لوگ تعریف کریں گے, اور اس کی خاطر خاص کر اس وقت جب آپ کو کمپرومائز کرنے پڑ رہے ہوں, ان کمپرومائزز نے مروا دینا ہے پھر. اور اینڈ میں کیا ہوگا؟ اینڈ میں ہوتا وہیں بھی جا کے کھڑا ہو جاتا ہے آدمی. وہ میں ایک قاضی کی داستان آپ کی خدمت میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کو کہا بھائی تم چیف جسٹس بن جاؤ, اس نے کہا میں نہیں بنوں گا. اس نے کہا شہزادوں کے تم استاد بن جاؤ, اس نے کہا میں نہیں بنوں گا. پھر ایک دفعہ وہ جا کے دسترخوان پہ بیٹھا, اور جب کھا پی کے فارغ ہوا اس نے کہا بھائی میں دونوں پوسٹ لوں گا, پوری تنخواہ لوں گا. پہلے کہہ رہا تھا بن بھی گیا تو میں تنخواہ نہیں لوں گا اور یہ نہیں کروں گا, پھر کہنے کا پوری تنخواہ لوں گا, اور اس پوری تنخواہ کے نتیجے میں آخر میں وہ کہتا ہے بھائی میں نے دین بیچ کے لیے, مجھے پتا ہے میں نے دین بیچا ہے. بس یہ جو انجام ہے نا یہ بہت وحشتناک انجام ہے کہ انسان اینڈ میں جا کے ایک ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کام خراب کر لیا ہے. اس سے پہلے ہی ہوشیار ہو جائے, آپ اپنے اصولوں کے اوپر رہیں, اپنے ضابطوں کے اوپر رہیں. دنیا عزت دیتی ہے دے, نہیں دیتی نہ دے, آپ اس سے پریشان نہ ہو. اللہ نے آپ اچھے کام کی بقا کا وعدہ کیا ہوا ہے قرآن کریم میں, اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض, جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین کے اوپر باقی رہے گا. اما الذبت فيذهب جفعا, شروع میں فرمایا تھا کہ جو جھاگ کی طرح ہوگا وہ خشک ہو جائے گا, جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین کے اوپر باقی رہے گا. اور آپ اور الحمدللہ ہم اور آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں. وہ امام جن کی زیادہ تر زندگی زندان میں گزری ہے وہ بھی معصوم ہے. جن کی اولاد میں یہ عجیب پہلو ہے مولا ساتویں سرکار کا، مولا ساتویں امام کا، درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. یہ پچھلے سال کوئی دیکھ رہا تھا میں کلپ، اس میں بہت اچھی یہ بات کہی گئی تھی، اس کو میں ایک دو دفعہ دہرا چکا ہوں. مولا ساتویں امام کی اولاد کے لیے سوائے مولا آٹھویں امام کے مشہور یہ ہے کہ کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور یہ سب ایران اور عراق کے مختلف علاقوں کے اندر مدینے سے تشریف لا کر مستقر ہوئے. صحیح ہے؟ اب ان کے والد زندان میں ہیں، اور جو ساتویں امام کے فرزند تھے وہ توس بلائے گئے، اور تھے محل میں بھی تھے تو زندان میں ہی تھے. صحیح ہے؟ اور مولا آٹھویں امام کے بھائی بہن ان کی مدد کرنے کی خاطر اپنے علاقے سے نکلے، مدینے سے نکلے، ایران اور عراق کے مختلف شہروں میں جا کر رک گئے، جن میں بیوی جو قم میں تشریف فرمائے وہ سر فہرست. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ دنیا اسلام کے اندر تشیعوں میں، امام زادوں میں، یعنی غیر معصوم کے اندر سب سے بڑا حرم ایک خاتون کا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے، تمام غیر معصومین کے اندر سب سے بڑا حرم اس وقت بیوی کا ہے. یہ اللہ کے دین میں عورت کے مقام کے اوپر بہت بڑی دلیل بن رہی ہے کہ جو ہمارے یہاں یہ الٹے سیدھے اعتراضات کر رہے ہیں نا کہ بھائی نصف آپ کے یہاں میراث کیوں ہیں، جا کے دیکھو بی بی کے روزے کے اوپر احترام دیکھو کہ کون سا آیت اللہ، کون سا مرجع تقلید نہیں آئے گا وہاں پر. صحیح؟ تو اچھا، وہ مولا ساتویں امام کی اولاد مختلف جگہوں کے اوپر تشریف لائے، مثلا ایران کے ایک شہر میں بی بی تشریف لائیں، دوسرے شہر کے اندر دوسرے گئے، تیسرے شہر، چوتھے شہر، پانچویں شہر. اچھا، جب یہاں پر آئے تو ان کے پاس لشکر تھا نہیں؟ کتنے کتنے لوگ ساتھ آئے تھے؟ یقین مانے جیسے ہمیں پتا ہے روایتوں کے مطابق، کسی کے ساتھ 25، کسی کے ساتھ 30، کسی کے ساتھ 10، اس طرح سے لوگ آئے یہ. اور کی پوائنٹس کے اوپر جا کر تشریف فرما ہوئے، صرف ایک نسل کے اندر یہ دونوں ملک تبدیل کر دیے، ایک نسل میں. الیکٹرانک ایج نہیں ہے، یہ آئسولیشن کا زمانہ ہے، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، اور دو ملکوں کی بات ہے، دو ملک تبدیل کر دیے ایک نسل کے اندر. یہ کیا سیکھا؟ اور نہ پیسہ ہاتھ میں ہے، نہ فوج ہاتھ میں ہے، اور نہ کوئی سپورٹ ہاتھ میں ہے، اکیلے اکیلے. یہ معجزہ ہے معاشرتی تبدیلی کا، اس کو کیسے انجام دیا؟ اور ان میں سے اکثر سخت ترین اوقات کے اندر تشریف فرما تھے، سخت ترین دور گزارے انہوں نے اپنی زندگی کے. لیکن کیا ہے کہ ان کا اثر اتنا پائیدار تھا کہ بعض کا اثر 500-500 سال کے بعد نظر آیا، کسی کا اثر 1000 سال کے بعد نظر آیا. صحیح ہے؟ یہ دین خدا ہے، دین خدا میں آپ جلد بازی نہیں کریں. اگر انسان صالح ہو تو اس کی قبر بھی 500 سال کے بعد لوگوں کو پرہیزگار بنا دیتی ہے. آپ جلدی نہیں کریں. ان لوگوں نے اپنی زندگی میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کی خدا سے کہ خدا ہماری زندگی میں یہ تبدیل ہو جائے، نہیں ہوا تبدیل، کوئی بات نہیں، انتظار کرو، خدا کا دین ہے نا، ضائع نہیں ہونے دے گا. ابھی بھی آپ چلے جائیں سعید علی قاضی، آیت اللہ بہجت کے جو استاد ہیں، ان کی قبر کو جا کے دیکھیں، تقریباً غیر محسوس ہے. وادی السلام کے اندر آپ تشریف لے گئے، تقریباً غیر محسوس سی قبر ہے. اور اثر کتنا ہے اس انقلاب میں؟ ان کا اثر بہت زیادہ ہے، ان کی تعلیمات کا اثر، ان کے کیے کا اثر بہت زیادہ. تو اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ہمیں یہ درس ملتا ہے جلد بازی نہیں کرو، ایک چند دن کی شہرت کے لیے کمپرومائزز مت کرو، کام صحیح کرو. آج اثر نہیں ملے گا کوئی بات نہیں، قبر میں چلے جاؤ، 400 سال بعد مل جائے گا، 200 سال بعد مل جائے گا. جلد بازی کس بات کی؟ خدا کے لیے کر رہے ہیں نا، تو خدا تو ضائع نہیں ہونے دے گا. تو یہ تقویٰ، اب آپ اس کو تقوی کا کون سا درجہ کہیں گے، کس انداز میں اس کو کہیں گے، ہمیں چاہیے اس وقت، تاکہ ہم لوگ جلد بازی نہ کریں، اور جلد بازی میں پھر غلطیاں ہوتی ہیں، پھر کمپرومائزز ہوتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. خطبہ نمبر 111 سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تھوڑا سا خطبہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد ایک جگہ پہ جا کر امام نے انسان شناسی جس کو میں نے ٹاپک سوچا ہوا ہے اس سے جملات ارشاد فرمائے. ویسے تو ہر جملہ کہیں نہ کہیں متصل ہوگا اس سے, لیکن خاص کر اس سے متصل ہے, تو میں بعد میں عرض کروں گا, اور ابھی اس خطبے سے تھوڑا سا عرض کرتے ہیں. خطبہ نمبر 111 مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقام الشریف کی ترتیب میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ومن خطبۃ لہ علیہ السلام, ان کے خطبوں میں سے ایک ہے, وأحذركم الدنيا فإنها منزل قلعة وليست بدار نجعة. میں تمہیں دنیا سے خبردار کیے دیتا ہوں, یہ ایسے شخص کی منزل ہے جس کے لیے قرار نہیں, ایسا گھر ہے جس میں آب و دانہ ڈھونڈا نہیں جا سکتا. یہ باطل سے آراستہ ہے, اپنی آرائشوں سے دھوکہ دیتی ہے. یہ ایک ایسا گھر ہے جو اپنے رب کی نظروں میں ذلیل و خوار ہے. یہ ایک بڑا عجیب ٹاپک ہے کہ دنیا کا اسٹیٹس ہے کیا, دنیا کا اسٹیٹس کیا ہے. اب ظاہر ہے یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ جو سمجھ میں آتا ہے اس کو عرض کرنے کے لیے یہ لوگ مثال دیتے ہیں, بڑی خوبصورت ایک مثال دیتے ہیں. اس کو میں پہلے بھی شاید آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں گا, لیکن اب چونکہ آج اس کے بعد پھر ایک ہی دن ہے تو اس کو میں آج جلدی سے عرض کرتا ہوں, اور اس مثال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کے مقام کو سمجھنے کے لیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بعض اوقات آدمی سوچنے لگتا ہے کہ یہ جو بیان کر رہا ہے اس کے پیچھے مطلب شوبازی کرنا چاہ رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیوں بیان کر رہے ہیں, چونکہ شاید بہت زیادہ مرتبط نہ ہو, لیکن پھر بھی سوچتا ہوں چلو شاید کہیں اس کا ایک فائدہ نکل آئے گا, اور اللہ محفوظ کرے گا انشاءاللہ بری نیت سے. تو اس کی مثال دیتے ہیں اینالاگ گھڑی کی. اب یہاں تو ساری ڈیجیٹل لگی ہوگی, پتہ نہیں اینالاگ کوئی ہے یا نہیں ہے, اینالاگ نہیں ہوگی میرے خیال میں. ہاں وہ لگی ہوئی ایک, ہاں تو اب آپ سب مڑ کے نہیں دیکھیے گا, اپنے ذہن میں سوچ لیں آپ اینالاگ گھڑی آپ نے ساری زندگی دیکھی ہے. اس میں جو ٹاپ پر ہے یہ 12 کا عدد ہے. اب میں وہ کام نہیں کروں گا جو آپ سوچ رہے ہوں گے, وہ نہیں کرنا. وہ تعبیرات مجھے بڑی شاعرانہ لگتی ہیں, میں یہ کام نہیں کروں گا. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہمیں اس جملے کے بارے میں تھوڑا سوچنا ہے, یہ جملہ کیا جملہ ہے. یوں سوچتے ہیں جیسے 12 خود مقام, اعلیٰ ترین مقام یعنی خدا, اعلیٰ ترین مقام گھڑی کے اندر, اینالاگ گھڑی کے اندر جو ٹاپ موسٹ پوائنٹ ہے وہ کہاں پر ہے, وہ 12 کے اوپر ہے. یہ خود خدا کا مقام سوچتے ہیں کائنات کے اندر کہ وہ اعلیٰ ترین ارفع ترین. اور یہ اس کے بعد آپ اس کی گھڑی کو 2 تک لائیں تو 10 منٹ ہوئے, صحیح ہے. یہ جو 10 منٹ کیا ہے, یہ ایک عالم ہے جہاں صرف نور ہے, صرف نور. اس کے بعد اور 10 منٹ لائیں, ایک عالم ہے جس میں عقل ہے. عقل کا مطلب یہ برین نہیں ہے, عقل کا مطلب یعنی ایسے موجودات ہیں جن کے اندر نہ مادہ ہے نہ مادے کی کوئی جھلک ہے, نہ مادہ ہے نہ مادے کی کوئی جھلک ہے. نور, پہلے ہم نے 10 کو نور کہا تھا, لیکن نور سے ذرا سا لیول کم ہے تو اس کو ہم نے نام دے دیا عقل. تو پہلے 10 تک 10 منٹ عقل, جو 2 تک آ گئی تھی بات, پھر 2 سے لے کے 4 تک ہو گیا نور, سوری عقل ہو گیا. پہلے 2 تک نور تھا, پھر اس کے بعد 4 تک عقل. اچھا 6 تک آتے آتے دنیا آ گئی, 6 پہ دنیا ہے, صحیح ہے. اب یہ دنیا اس کے سراؤنڈنگ میں ہے, پھر اس دنیا سے جو نکلیں گے تو پھر وہی سیکوینس پھر آگے جائے گی. عقل آئی تھی, ہاں عقل کے بعد میں نے ایک چیز بتانا بھول گیا, عقل کے بعد ہے مثال, عقل کے بعد مثال ہے. بس 3 لیول شروع میں ہیں, یعنی 12 پہ خود خدا خالق, 2 تک آتے آتے نور, 2 سے لے کے 4 تک عقل, اور 4 سے لے کے 6 تک مثال. مثال کیا ہے؟ مثال وہ حالت ہے جس میں میٹر نہیں ہے, میٹر نہیں ہے لیکن میٹر کی شیپ ہے, اسموکی ایگزسٹنس اس ٹائپ کا. یہ آتے ہوئے ہوا ہے اور 6 پہ دنیا ہے, جاتے ہوئے کیا ہوگا, یہی ریپیٹ ہوگا. تو 6 سے 8 تک عالم مثال, آٹھ سے دس تک عالم عقل اور دس سے بارہ تک نور، صحیح ہے، چھ دنیا ہے، چھ سے آٹھ تک مثال ہے، برزخ ہے، آٹھ سے دس تک جنت ہے، محشر، پل صراط، جنت کا دروازہ، پھر دس سے بارہ نور ہے، ہم چھ پہ ہیں، انا للہ انا الیہ راجعون۔ یہ جو دو سائڈس ہیں، ہاف سرکلز، عربی میں اسے کہتے ہیں قوس، کمان، صحیح ہے، یہ قوسین ہے، ایک قوس دوسری قوس، عربی میں دو کو کے لیے یہ صیغہ استعمال کرتے ہیں، قوسین، قاب قوسین او ادنا، وہ نبی قوسین کی انتہا پر ہے بلکہ اس سے بھی کم۔ ہم کہاں ہیں؟ چھ پہ، جو کیا ہے؟ دنیا۔ انشاءاللہ جلد یہاں سے مر کے عالم مثال، جو کہ برزخ ہے، عالم مثال میں، اچھا، پھر عالم عقل میں، پھر عالم نور میں، ان سب کے علیحدہ نام ہیں، وہ جو آپ سنتے ہیں نا، جبروت، ملکوت اور لاہوت، یہ سب ان کے نام ہیں، جس میں میں نہیں جاؤں گا، وہ لوگ نام رٹ کے پھر سمجھتے ہیں ہم عالم ہو گئے، اس لیے میں نام ہی نہیں بولتا اب کہ پھر لوگ اس کی شو مارنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ پوچھتے ہیں پھر۔ خیر، اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو چھ میں رہ رہا ہو اور دس تک کا کام دنیا میں رہتے ہوئے کر لے، میں تو مروں گا، برزخ میں جاؤں گا، سیدھا ٹیڑھا میڑھا، جلتا کڑتا، کبھی تو نکلوں گا وہاں سے، تو میں جاؤں گا آٹھ کے بعد۔ کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو چھ میں رہتا ہو اور آٹھ تک کا اسائنمنٹ کلیئر کر لے؟ تو وہ رہے گا دنیا میں لیکن برزخ دیکھ چکا ہوگا، سنبھال چکا ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی رہے تو چھ میں اور آٹھ سے دس تک کا کام بھی پورا کر لے، جو کہ عالم عقل ہے، ہو سکتا ہے؟ یس، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چھ میں رہ رہا ہو اور در حقیقت عالم نور میں رہ رہا ہو؟ یہ بھی ممکن ہے۔ سید علی قاضی کے بارے میں زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ وہ دس کراس کر چکے تھے، نہ صرف چھ سے آٹھ، نہ صرف آٹھ سے دس، بلکہ دس کے بعد کسی مرحلے میں وہ موجود تھے، ان کے بارے میں یہ امکان ہے، اور یہ صدیوں میں ایک آدھی ہیں، یہ سب ایسا نہیں ہے، آسانی سے نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو عالم مثال ہے، یہ عالم اخلاقیات ہے، اس میں اگر کسی نے دس تک پہنچنا ہے تو اس کے اخلاق کو اعلیٰ ترین پائے پہ ہونا چاہیے۔ آٹھ سے لے کے دس تک عالم عقل ہے، یہ عالم عقائد ہے، عقیدے کی گہری ترین ایمانی حالت کسی میں ہو تو وہ دس تک پہنچ جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کے اندر توحید ہو، ایک ایسی توحید کہ جس میں وہ خدا کے سوا کسی کو نہ مؤثر سمجھے نہ اصلاً موجود سمجھے، اور وہ دیکھے کہ خدا کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ یہ سب کہنا آسان ہے، اور میں بھی ٹیپ ریکارڈر کی طرح ڈٹ کے آپ کے سامنے بول رہا ہوں، لیکن یہ بات کچھ اور ہے۔ ایسے میں نے کیوں کہا؟ شو بازی کے لیے؟ یہ صرف میں سوچتا ہوں کہ کبھی انسان اتنا احمق ہونے لگتا ہے کہ کوئی اچھی نماز پڑھ کے سمجھتا ہے میں نے بہت معرکہ کر لیا، تو اس سے بچانے کے لیے کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ بیٹا، ایک دو نمازیں پڑھنے سے آپ عالم عقل میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ شاید مثال میں بھی داخل نہیں ہوئے، آپ اپنا کام کریں۔ یہ لمبی کہانی ہے، یہ کہانی بہت لمبی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ما صلی علی محمد محمد۔ بس امام نے فرمایا جو دنیا ہے یہ کیا ہے؟ اب آپ انالوگ مثال میں واپس آئیے، خدا سے دور ترین وجود کون سا ہے؟ دنیا۔ اور جو دنیا میں غرق ہے، جو اہل دنیا ہیں وہ خدا سے دور ترین موجود ہیں، اس سے زیادہ دور نہیں جا سکتے تھے، اور جو جتنا اس دنیا سے نکلتا رہے گا وہ خدا سے نزدیک تر ہوتا چلا جائے گا. یہ قرب ہے، یہ قرب ہے، یعنی خدا کی صفات اس کے اندر متجلی ہونے لگتی ہیں اور وہ خدا کے نزدیک قوسین کے اوپر جانا شروع کر دیتا ہے، دوسری قوس کے اوپر جانا شروع کر دیتا ہے. صحیح ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا یہ جو ہماری میرے جیسے کی صفات ہیں یہ اہل دنیا کی ہیں تو پھر میں اللہ سے بہت دور ہوں، پھر میں اللہ سے بہت دور ہوں، چونکہ یہ دنیا تو بہت دور کی چیز ہے. اس لیے امام نے فرمایا ہے، اس کو بیان فرمایا امام نے کہ یہ ایک ایسا گھر ہے جو اپنے رب کی نظروں میں ذلیل و خوار ہے. پورے نظام وجود میں دنیا سے زیادہ خدا سے دور کوئی چیز نہیں ہے، اور دنیا اور جو اہل دنیا ہیں، تو اس لیے اہل دنیا مبغوض ہیں اللہ کے نزدیک، کیونکہ وہ ایک ایسی وجود سے وابستہ ہو گئے ہیں جس کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے امتحان کے. آگے جا کے امام نے انسانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. جن چیزوں کی تمہیں طلب و تلاش رہتی ہے، امام فرما رہے تم کس کچھ چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک فملاقیہ. اے انسان، تو بھاگ رہا ہے اپنے رب کی طرف اور جا کے ملے گا. یہ قوسین کا دوسرا والا حصہ ہے، یعنی انسان کو خداوند متعال کیا فرما رہا ہے، تمہارا انجام یہ ہے کہ تم نے میرے ہی پاس آنا ہے. آسانی سے آ سکتے ہو، آسانی سے آ جاؤ، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ پٹ پٹ کیا ہوگا، جل جل کیا ہوگے. آنا ہے ادھر ہی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. صحیح. تو امام کیا فرما رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں کہ جن چیزوں کی تمہیں تلاش و طلب رہتی ہے، چونکہ تم نے کچھ نہ کچھ تو ڈھونڈنا ہے، یا دنیا یا آخرت، یا خدا یا صنم، جو کچھ تم ڈھونڈ رہے ہو اس میں اللہ کے فرائض کو بھی داخل کرو. کیوں؟ تم تو صرف دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو. امام فرما رہے ہیں کم سے کم خدا نے جو فرض کیا اس کو تو شامل کرو. باقی تمہیں پیٹ بھرنا ہے، باقی تمہیں سایہ چاہیے، باقی تمہیں نیند آتی ہے، باقی تمہیں پیاس لگتی ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ بھی کرو، لیکن اللہ کے فرائض کو تو شامل کرو جس کے لیے تمہیں خلق کیا ہے. ان میں سے اللہ کے فرائض، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو بھی داخل کرو، اور جو اللہ نے تم سے چاہا ہے اسے پورا کرنے کی توفیق بھی اس سے مانگو. اجعلوا ما افترض اللہ علیکم من طلبکم واسألوه من اداء حقہ. فرمائیں کہ یہ جو اللہ کے حق تم ادا کرنے جاؤ گے، یہ تم اپنی طاقت بلبوتے پہ نہیں کر سکو گے، اس کے لیے بھی تم خدا سے توفیق طلب کرو. یہ ہے توحید، یہ توحید یہ ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. قل، خدا نے یہ کہو، اور ہمارے پاس مستحب ہے کہ نماز سے پہلے انسان نیت کرنے سے پہلے یہ کہے، میری نماز، میرے تمام اعمال، میری زندگی، میری موت، سب خدا کی تھی، سب خدا. اب یہاں پہ ایک بات ہے، میں ہوں اور خدا کے لیے، اور توحید کیا ہے کہ میں ہوں ہی نہیں. اصل توحید یہاں پر آئے گی کہ میں ہوں ہی نہیں. بس ایک دفعہ کیا ہے، میں ہوں، دنیا ہے، اور دنیا میں کچھ خدا کر رہا ہے اور کچھ غیر خدا کر رہا ہے، یہ شرک ہے، اور یہ وہ ہے جس میں ہم مبتلا ہیں کہ میں ایک جگہ پہ خدا کے لیے بڑھتا ہوں، پھر ایک جگہ پہ ایک ایسا کام کرتا ہوں جو اگر میں سیریسلی کر رہا ہوں تو یہ شرک کر رہا ہوں، لیکن کر رہا ہوں. میں ہوں، دنیا ہے، دنیا میں سے کچھ خدا کر رہا ہے، کچھ نعوذ باللہ تعالیٰ میں سوچ رہا ہوں کوئی اور بھی کر رہا ہے جو شرک کرتا ہوں. اچھا، پھر کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ میں اندازہ لگاتا ہوں کہ نہیں، میں ہوں اور دنیا ہے اور میرے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے، کم از کم اپنی بے بسی دیکھ لیتا ہوں. چلو، یہ توحید کی طرف پہلا قدم ہو گیا کہ میں نے کم از کم یہ سمجھ لیا کہ میرے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، بے بسی ہے. پھر میں ہوں اور بے بس ہوں، اور دنیا میں صرف ایک ہے جس کے بس میں ہے اور وہ اللہ ہے. ٹھیک ہے, یہ توحید پر ایک اور قدم آ گیا. پھر میں ہوں اور دنیا میں جو کچھ ہے سب خدا ہے, ایک اور قدم آ گیا. پھر میں بھی نہیں ہوں, جو کچھ ہے وہ خدا ہے, یہ فنا ہے, یہ فنا ہے. اور یہ توحید کا نہیں, یہ یہاں سے عقل میں داخل ہے, یہاں سے وہ دس کے اوپر آٹھ کے اوپر عقل میں داخل ہو گیا. صحیح ہے, میں گڑبڑ تو نہیں کی کوئی؟ اس کے اوپر غور فرمائیے گا. ہم لوگ اس وقت, معاف کرنا خدا, ہم لوگ شرک میں, ہم سمجھ رہے ہیں کچھ خدا کر رہا ہے کچھ کوئی اور بھی کر رہا ہے, لہذا کسی اور سے بھی توقع لگاتے ہیں. یہ شرک ہے, شرک خفی ہے, جلی نہیں ہے, لیکن شرک ہے. بظاہر تو یہی لگ رہا ہے. اللہ کے فرائض, ان میں سے اللہ تعالیٰ کے فرائض کو بھی داخل کر لو, اور جو اللہ نے تم سے چاہا ہے اسے پورا کرنے کی توفیق بھی اس سے مانگو. موت کا پیغام آنے سے پہلے موت کی پکار اپنے کانوں کو سنا دو. امام فرما رہے ہیں کہ تمہارے کانوں میں ابھی موت کی آواز آ نہیں رہی ہے, چونکہ تمہارے کانوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. تو تم ایسا کرو کہ جو آواز نہیں آ رہی تم اس کو سناؤ. اگر کان کھلے ہوتے اور پردے نہ ہوتے تو تمہیں موت کی آواز آنے میں کوئی دیر نہیں لگتی, لیکن فی الحال تو اس مشکل میں ہو کہ ابھی تمہیں موت کی آواز نہیں آ رہی, تو تم کیا کرو, اس کو سناؤ, اس کو یاد دلاؤ کہ مرنا ہے. اگر پردے نہ ہوتے تو کیا ہوتا, اگر آنکھوں پہ پردے نہ ہوتے, موت نظر آتی ہے آنکھوں کے سامنے, یہ موت کھڑی ہے, لیکن چونکہ ابھی نظر نہیں آ رہی اور آواز نہیں آ رہی تو تم یہ کرو, اس کو یاد دلاؤ. اس لیے روایتوں میں مسلسل آیا, ذکر کرو موت کو, موت کو ذکر کرو, موت کو ذکر کرو. جو اہل بصیرت ہوتے ہیں انہیں موت کو یاد رکھنا پڑتا ہے کیا؟ انہیں موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے, ملک الموت کا آنا جانا ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے, تو وہ موت کو بھلائیں گے کیسے؟ یہ ہم لوگوں کے لیے ہے جن کو موت نظر نہیں آ رہی اور موت کی آواز بھی نہیں آ رہی. وہ بقول, جلدی سے اس کو بھی عرض کر دوں, وہ ایک آدمی اہل عرفان, وہ کہیں سو رہا تھا تو اس کو اچانک ایک آواز آئی وحشتناک قسم کی, شاید پچھلے سال بھی سنایا ہوں میں نے آپ کو, وحشتناک قسم کی آواز آئی. تو وہ اپنے کمرے سے نکل کے باہر گیا, باہر دیکھا تو دیکھا سین چینج ہو گیا, جو اس کا گھر تھا وہ نہیں ہے, وہ کہیں اور ہے. وہ باہر آیا, ایک حجرے میں سے روشنی آ رہی تھی, وہیں سے آواز آ رہی تھی چلانے کی وحشتناک. تو وہ گئے, انہوں نے جا کے دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کیا کہ بھائی جو بھی مر رہا ہے آوازیں دے رہا ہے اس کی کوئی جان بچاؤں میں. تو دیکھا کہ نہیں, آوازیں دینے والا آوازیں دے رہا ہے اور کھٹکھٹانے پر بھی کچھ نہیں ہو رہا. تو دروازے کی کون, جو جس کو ہم لوگ درز کہتے تھے, اس میں سے جھانک کے دیکھا تو ایک بندہ زمین پہ لیٹا ہوا ہے, اس کے سر کے اوپر, اس کے سینے کے اوپر ایک پتھر رکھا ہوا ہے اور وہ پتھر چھت تک گیا ہوا ہے, اتنا بڑا پتھر ہے جو اس کے سینے پہ رکھا ہوا ہے. اور دو تین لوگ اس کے سرہانے کھڑے ہیں اور لوہے کے ڈنڈے اس کے سر پہ مار رہے ہیں آگ میں گرم ہوئے ہوئے, اور وہ نیچے والا چلا رہا ہے چلا رہا ہے. اور یہ جھانک کے دیکھتے ہیں تو یہ منظر دیکھتے ہیں, اب وہ جناب علی یہ چلاتے ہیں کہ اس کی جان چھوڑو, اس کو کیوں تم لوگ ایسے مار رہے ہو. دیکھتے ہیں نہ وہ نیچے والا سن رہا ہے نہ وہ مارنے والے سن رہے ہیں, گلا خراب ہو گیا, تھک ہار کے واپس ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے دوبارہ اپنے کمرے میں آئے, لیٹ گئے اور گویا بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آنکھ کھلی تو نزدیک فجر تھا, تو ابھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. تو بہت ڈرے کہ اب میں باہر نکلوں گا پھر وہی سین آئے گا. تو اب جو باہر نکلے دیکھا نہیں اپنا گھر ہے, تو اپنا گھر ہے, وضو وغیرہ کیا, جلدی جلدی نمازیں پڑھیں, پھر استاد کے پاس گئے. شاید امام خمینی کے استاد تھے مرزا جواد ملکی تبریزی, جو مجھے یاد آ رہا ہے, یا کوئی اور بھی ہوگا تو مجھے ابھی یہ یاد آ رہا. ان کے پاس گئے, ان سے پوچھا یہ کیا ہوا میرے ساتھ. اس کو ہم کہتے ہیں برزخ, ایسا کوئی سین نظر آتا ہے اس کو کہتے ہیں برزخ. اس کا مطلب یہ بندہ کہاں پہ رہ رہا ہے اس وقت, مثال میں 6 سے 8 میں, یہ دنیا سے نکل چکا ہے, یہ مثال میں وزٹ کر کے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ استاد کے پاس گئے, کہا یہ کیا تھا, کہا یہ مثال تھی برزخ تھی. کہا یہ بندہ کون تھا, کہنے لگے کہ یہ بندہ جہاں کہیں بھی تھا کل رات مرا ہے, یہ فرشتے لینے آئے اسے, یہ اس کی نزاح کا وقت تھا, جانکنی, تو کہا کہ میں سمجھ گیا سود خور تھا، لوگوں کا حق مارتا تھا، تو اس کی موت ایسی ہونی تھی. پھر تو کہنے لگے کہ میں نے اسی وقت تہران ٹیلی گرام کیا کہ اس بندے کی کیا پوزیشن ہے، کیا حالت ہے. تو جواب میں وہی وقت لکھ کر آیا اس کی موت کا جب میں جاگا تھا، خواب دیکھا تھا. صحیح ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ اہل دنیا ہے. یہ جب کر رہے ہوتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن کچھ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو میں نے عرض کیا، جو عالم مثال میں آ جا رہے ہیں، اور وہ جو عالم عقل میں آ جا رہے ہیں پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں. بہرحال فرمایا کہ ہاں، میں نے عرض یہ کر رہا تھا کہ موت کے پردے، جن کو موت کی آواز سنائی دے رہی ہے، اس کو تو موت کی آواز سنائی دے رہی ہے نا، تو ان کو یاد، اب ان کو ضرورت ہے کہ یاد کریں کہ موت آنی ہے، موت دیکھ رہے ہیں، موت کی آواز آ رہی ہے، ان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ ضرورت ہمیں پڑی ہے کہ ہم یاد کریں کہ مرنا ہے، اور پھر کیا ہونا ہے اللہ جانتا ہے کیا ہونا ہے. اللہ کرے کہ خیر ہو، اللہ کرے کہ خیر ہو، پتہ نہیں کیا ہونا ہے. لیکن ایک انسان کے دل میں ایک امید ہوتی ہے، آرزو بھی ہے، امید بھی ہوتی ہے، وہ کہ اہل بیت اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ان شاء اللہ نہیں چھوڑیں گے اگر ہم سچے رہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا اللهم صل على محمد محمد واجد. موت کا پیغام آنے سے پہلے موت کی پکار اپنے کانوں کو سنا دو. اب وہ انسان شناسی والا چیپٹر یہاں پر جو میں سمجھ رہا ہوں، اس دنیا میں زاہدوں کے دل روتے ہیں گرچہ وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، ان کا غم و اندوہ حد سے بڑا ہوتا ہے اگرچہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ ٹپک رہی ہوتی ہے. امام نے فرمایا، عربی دیکھیے گا، اس میں بہت خوبصورت یہاں پہ بیان آیا ہوا ہے، ان الزاہدین فی الدنیا تبکی قلوبہم، ان کے قلوب رو رہے ہوتے ہیں، وہ ان ضاہقو گرچہ وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، وہ یشتد حزنہم و ان فرحو، ان کا حزن شدت پاتا رہتا ہے گرچہ وہ سامنے سامنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، انہیں اپنے نفسوں سے انتہائی بیر ہوتا ہے، یکسر و مقتہم انفسہم، اپنے نفس سے بہت لڑتے ہیں، ہر وقت لڑائی، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، اس میں نیت خراب، اس میں یہ تھا، اس میں وہ تھا، ہر وقت اپنے نفس سے لڑائی، انہیں اپنے نفسوں سے انتہائی بیر ہوتا ہے اگرچہ اس رزق کی وجہ سے جو انہیں میسر ہے ان پر رشک کیا جاتا ہے. یہ اپنے آپ سے لڑتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو دیکھ کے دوسرے لوگ رشک کرتے ہیں، کاش یہ مل جاتا، گرچہ وہ اپنے آپ سے راضی نہیں ہوتے، وہ اپنی سرزنش کرتے رہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری کی طرح، کہ اپنے نفس کو تنبیہ کرتے رہتے تھے، گرچہ ہم حضرت ابو ذر کو دیکھ کے ظاہر ہے کہ ہم کیا کہیں گے اس کے سوا کہ کیا مقام تھا، کیا مقام تھا. اب امام فرمانے، تمہیں کیا ہو گیا، تمہارے دلوں سے موت کی یاد جاتی رہی ہے، جھوٹی امیدیں تمہارے اندر موجود ہیں، آخرت سے زیادہ دنیا تم پر چھائی ہوئی بھی، اور وہ عقبہ سے زیادہ تمہیں اپنی طرف کھینچتی ہے. تم دین خدا کے سلسلے میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو، لیکن بدنیتی بدزنی نے تم میں تفرقہ ڈال دیا ہے. نہ تم ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاتے ہو، نہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہو، نہ ایک دوسرے پہ کچھ خرچ کرتے ہو، نہ تمہیں ایک دوسرے کی چاہت ہے. تھوڑی سی دنیا پا کے خوش ہونے لگتے ہو، آخرت کی محرومی تمہیں غمزدہ نہیں کرتی، ذرا سی دنیا تمہارے ہاتھ سے نکلنا تمہیں بے چین کر دیتی ہے، یہاں تک کہ بے چینی تمہارے چہروں سے ظاہر ہونے لگتی ہے، اور کھوئی بھی چیزوں پہ تمہیں بے صبریوں سے تمہاری بے صبری آشکار ہو جاتی ہے، تھوڑا سا کچھ کھوتا ہے بے صبر ہو جاتے ہو. کیوں ایسا ہے؟ گویا یہ دنیا تمہارا مستقل مقام ہے، اور دنیا کا ساز و برق ہمیشہ رہنے والا ہے. آخر میں امام نے ایک اور اخلاقی نصیحت فرمائی، تم میں سے کسی کو بھی اپنے کسی بھائی کا ایسا عیب اچھالنے سے جس کے ظاہر ہونے سے ڈرتا ہے صرف یہ امر مانے ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کا وہی ایپ کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا. یعنی مثلا مجھے کسی کا ایپ پتہ چل گیا تو ابھی میں اس کا ایپ, دو حالتیں, یا میں بتا دوں گا لوگوں کو یا میں نہیں بتاؤں گا. بتا دوں تو خیر تو گناہ کیا میں نے, نہیں بتا رہا تو کیوں نہیں بتا رہا, خوف خدا سے. امام فرما رہے نہیں, صرف اس وجہ سے کہ وہ بھی میرا ایک ایپ بتائے گا, خوف خدا سے نہیں ہے. بس یہ جو ظاہری تقویٰ ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ بھی دنیا کے خوف سے ہے. امام فرما رہے تم نے آخرت کو ٹھکرانے اور دنیا کو چاہنے پہ سمجھوتا کر لیا ہے. ایک بات پہ لڑتے ہو وہ دین ہے, ایک بات پہ بیٹھتے ہو وہ دنیا ہے, دنیا پہ بیٹھ جاتے. تم لوگوں کا دین تو یہ رہ گیا ہے جیسے ایک دفعہ زبان سے چاٹ لے اور اس طرح مطمئن ہو جائے جو کام دھندوں سے فارغ ہو گیا اور اپنے مالک کی رضامندی مل گئی. دنیا سے کیا لیا تم نے؟ صرف ایک چاٹنا, لا الہ الا اللہ, اور اس کے بعد تم سمجھ رہے ہو معاملہ ختم ہو گیا. یہ خطبہ نمبر 111, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد واجل فرجم. بعض اوقات میں سوچتا ہوں شاید ہم میں سے کسی کے پاس بھی یہ حق نہ ہو کہ ہم یہ خطبہ پڑھیں, یعنی پڑھ کے سنائیں, کیونکہ وہ لگنے لگتا ہے جیسے یہ پارٹی علیحدہ ہے یہ پارٹی علیحدہ ہے, جبکہ یہ پارٹی بھی سب کے ساتھ ہی ہے, ہم سب ایک ہی پارٹی میں بیٹھے ہوئے. تو بعض اوقات شاید لگتا ہے کہ زیادہ احتیاط یہ ہو کہ انسان نیچے بیٹھ جائے اور سب کے ساتھ مل کے پڑھ لے تاکہ یہ نہ لگے کہ یہ پارٹی علیحدہ ہے. نہیں, ہم سب ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے اور سنا اس لیے رہے ایک دوسرے کو تاکہ ایک دوسرے کے لیے نصیحت کرنے والے بن جائیں. تو میں سناؤں تاکہ مجھے نصیحت پڑھے, آپ بھی سنیں تاکہ آپ کے لیے بھی نصیحت ہو جائے. انشاءاللہ خدا نے متعال خیر فرمائے. ہماری ساری امیدیں اس بات پر ہیں کہ انشاءاللہ اگر ہم کوشش کرتے رہیں گے تو, عربی میں ایک محاورہ ہے, بعض لوگ شاید اس کو روایت بھی کہتے ہیں, من جد وجد, جو کوشش کرے گا وہ پا لے گا, جو دروازہ کھٹکھٹائے گا تو کبھی تو دروازہ کھلے گا, یہ اصول ہے. تو انسان کوشش کرتا رہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, یہ خدا کا قانون ہے. آپ کے اور ہمارے پاس ایک بہت بڑا وسیلہ موجود ہے, اپنے بس پہ ہوں تو نا امیدی ہے, خدا کی کرامت پہ ہوں تو امید ہے. اپنے اعمال کو دیکھیں تو نا امیدی ہے, دل میں حب اہل بیت کو دیکھتے ہیں تو امید بنتی ہے. اپنی صلاحیتوں کو دیکھتے ہیں نا امیدی ہے, ان کے لطف و کرم کو دیکھتے ہیں تو امید بنتی ہے. انشاءاللہ ان کا لطف و کرم شامل حال ہوگا, ان کبھی تنہا نہیں چھوڑا ہے. جب وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتے کسی کو تو انشاءاللہ اگر ہم محبت دکھائیں گے, اپنی محبتوں کو اہل بیت سے جوڑ کے رکھیں گے تو ہمیں بھی نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, اہل بیت کے غم میں رونے والے ہیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مصائب کے اوپر سچے دل سے روتے ہیں. تو جو آپ روتے ہیں تو وہ بھی تو جانتے ہیں کہ آپ روتے ہیں, آپ کے حتیٰ آنسوؤں کو دیکھنے کی بھی انہیں ضرورت نہیں ہے, آپ کے جو دل کے احوال ہیں وہ بھی ان کو پتہ ہیں. اگر آپ میں سے یہاں کوئی بیٹھا ہو ایک بھی آنسو نہ بہائے, کچھ بھی نہ کرے اور اس کے دل میں حب اہل بیت کی وجہ سے غم آ رہا ہو, یہ بھی وہ جانتے ہیں, یہ ہمارے غم میں غمگین ہوا ہے. جتنا آپ ان کے غم میں غمگین ہوں گے اتنا وہ آپ کے غموں کو دور کر دیں گے, آپ کے غم کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. مولا آپ کا شکر, آپ کا احسان کہ آپ نے ہمیں اپنے غم میں رونے کی ایک تربیت دے دی. ہمیں پچھلی مجلس میں مصائب پڑھ کے آیا, معمولاً کوشش کرتا ہوں کہ پچھلی مجلس میں جو مصائب پڑھوں وہ یہاں نہ پڑھوں, لیکن پچھلی مجلس میں مصائب پڑھ کے آ تو گیا لیکن میرا دل نہیں بھرا ہے ابھی, وہ مصائب دوبارہ پڑھنا چاہ رہا. میں نے پچھلی مجلس میں مولا ابو الفضل کے مصائب پڑھے, دل نہیں بھرا. مولا ابو الفضل کا بڑا مقام ہے, ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ مولا چھٹے امام فرماتے ہیں میرے چچا عباس کا جنت میں وہ مقام ہے, دنیا کے سارے شہداء چچا عباس کے مقام پہ حسرت کرتے. مولا ابو الفضل کا وہ مقام ہے. آج تو یہ مقام ظاہر ہے کوئی وجہ ہے, کوئی مقام ہونا کوئی سبب ہوتا ہے. ہمارے پاس ایک صحیح روایت ہے, صحیح روایت ہے, مستند روایت ہے, یہ بڑی عجیب روایت ہے. میرا نہیں خیال کربلا کے واقعے میں ایسی کوئی چیز اور کہیں ہو. جب شب عاشور سید الشہداء نے مولا ابو الفضل سے کہا کہ بھائیا جاؤ اور ایک رات کی مہلت لے کر آؤ, سید الشہداء جانتے تھے کہ ابو الفضل کے لیے یہ کام کرنا بہت مشکل کام تھا کہ وہ کسی لعین کے پاس جائیں عمر سعد جیسے کے پاس, اس سے کہیں ایک رات کی مہلت دے دے. لیکن ابو الفضل نے کہا سمعاً وطاعتاً, جو آپ کہیں میں اس پہ عمل کروں گا. تو جب جانے لگے, آج ہی تو مولا ابو الفضل کی شناخت کے لیے یہ جملہ ہے, جب جانے لگے تو سید الشہداء نے کہا جاؤ میرے بھائی میری جان تم پہ قربان. کون کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے عزیزو؟ امام حسین فرما رہے ہیں جاؤ عباس میری جان تم پہ قربان. یہ کیسا مقام ہے, یہ کیسی منزلت ہے. ابو الفضل کا معاملہ کچھ اور ہے, ان کا معاملہ کچھ اور ہے. مولا ابو الفضل کے لیے جو کچھ سید الشہداء نے کہا, مجھے لگا اگر غم کو مقابلہ کریں تو صرف مولا علی اکبر کے موقع پر ایسا کوئی جملہ کہا. آپ کو یاد ہے جب مولا علی اکبر کے لاشے پر پہنچے تو فرمایا وعلی الدنیا بعدک الافا, اکبر تیرے بعد دنیا پہ خاک ہو. جب ابو الفضل کے عالم کو لڑکھڑاتا دیکھا تو فرمایا الان ان کثرت ظاہری, اب میری کمر ٹوٹ گئی. سید الشہداء کی کمر ٹوٹ گئی. مولا ابو الفضل کے مصائب میں بڑی عجیب جگہیں ہیں, بڑی عجیب جگہیں ہیں. آپ نے بچپن سے سنی ہے, نہ مجھ میں طاقت ہے نہ مجھ میں صلاحیت ہے ان مصائب کو اس طرح پڑھنے کی. لیکن آج تو میں طالب علم ہونے کے ناطے اگر مصائب میں سے کسی حصے کو انتخاب کروں تو آپ خود بتائیے اس سے بڑھ کر کون سی جگہ ہو سکتی ہے جہاں بی بی سیدہ نے کہا کہ میرے بیٹے کے مصائب پڑھو. وہ کون سی جگہ ہے؟ بی بی نے فرمایا میرے بیٹے کے چاہنے والوں کو بتاؤ اس کے سینے میں تیر لگے ہوئے تھے, اس کے بازو کٹے ہوئے تھے, وہ سلجھنا سے گرا تو کیسے گرا ہوگا. جن مصائب کو بی بی سیدہ فرما رہی ہو کہ یہ بتاؤ. ایسے یہ ایک مصائب کا حصہ. ایک اور روایت بس اور عرض کروں گا. ایک روایت بڑی عجیب روایت ہے. ایک ذاکر یہ روایت پڑھا کرتے تھے اور بڑی سخت روایت ہے, بہت سخت روایت. تو بعض علماء نے ان سے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو یہاں پر ابو الفضل کے چاہنے والے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو اتنا مت رلاؤ, تم یہ مصائب کا حصہ مت پڑھا کرو. تو گویا انہوں نے بھی سمجھا, انہوں نے کہا کہ شاید نہ پڑھوں بہتر ہے. تو پھر کہیں ان کو دوبارہ بی بی کی طرف سے اشارہ ہوا کہ نہیں یہ مصائب کا حصہ پڑھو. وہ مصائب کا حصہ کون سا ہے؟ ابو الفضل کے سارے جسم پہ تیر لگے ہوئے تھے, آخری لمحے میں ایک تیر آنکھ میں جا کے لگا. اس وقت شاہنے کٹ چکے تھے,
اب گویا اب ان فیصل اپنے مولا کو دیکھنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے آنکھ سے خون نکلنا بند ہو، کم از کم ایک آنکھ سے اپنے مولا کو دیکھ لوں۔ علی تو بیان کرتے کہ اس تیر کو اپنے گھٹنوں کے درمیان پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا اياما قلبا ينقلب۔ پروردگار تجھے واسطہ مولا ابو الفضل کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا ابو الفضل کا واسطہ ہمیں ہمارے مرحومین کو اپنی مغفرت میں شامل فرما، مولا ابو الفضل کی شفاعت نصیب فرما، مادر حسین کی شفاعت نصیب فرما، خدایا مصاحب کے صدقے میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت کی سعادت اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔